السلام علیکم. پاکستان میں اس اور شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دور صدارت کا تیسرا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کیا ہے، جبکہ صدر کے خلاف مواخذے کا مقدمہ سینٹ میں ہے اور جہاں ان کو اپنے خلاف عائد الزامات سے بری کیے جانے کی توقع ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں افغانستان کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری عظیم فوج افغانستان میں زبردست کامیابی حاصل کر رہی ہے. کسی اور ملک کے لیے سیکیورٹی ایجنسی کا کردار ادا کرنا ہمارا کام نہیں ہے. اور یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا ہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کا علاقہ متنازع کشمیر کا حصہ ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے لیے ایک ٹرسٹ کا اعلان کیا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے دور میں امریکہ کی معیشت نے غیر معمولی ترقی کی ہے. وہ سوشلزم کو ملک کا نظام صحت خراب نہیں کرنے دیں گے. فوج کو مضبوط بنایا گیا ہے، لیکن مشرق وسطی میں امریکہ کی جنگیں ختم کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. انہوں نے ان خیالات کا اظہار منگل کو کانگریس کے دونوں ایوانوں سے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں کیا. امریکہ کے صدر ہر سال کانگریس کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہیں، جن میں وہ ملک کی داخلی اور خارجی صورتحال اور مستقبل کے اہداف کا تعین کرتے ہیں. اس خطاب کو اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کہا جاتا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کانگریس کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے دوران تلخی کا عنصر بھی نظر آیا ہے. صدر ٹرمپ نے ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی سے مصافحہ نہیں کیا، تو وہیں نینسی پلوسی نے امریکی صدر کی تقریر کا مسودہ پھاڑ دیا. اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے دوران امریکی صدر نے اپنے خلاف جاری مواخذے کی کارروائی پر تبصرے سے گریز کیا. تاہم صدر کی تقریر کے دوران ریپبلکن اراکین کھڑے ہو کر انہیں داد دیتے رہے، وہیں ڈیموکریٹک ارکان خاموشی سے بیٹھے رہے. ماحول اس وقت تلخ ہو گیا جب امریکی صدر نے خطاب سے قبل اپنی تقریر کی کاپی اسپیکر نینسی پلوسی کے حوالے کی، جس کے بعد نینسی پلوسی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے صدر سے مصافحہ کرنا چاہا، لیکن صدر ٹرمپ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے. صدر کے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب سے قبل یہ روایت رہی ہے کہ اسپیکر کی جانب سے صدر کا خیر مقدم کیا جاتا ہے اور ان کی یہاں موجودگی کو اعزاز سمجھنے جیسے کلمات کہے جاتے ہیں، لیکن ٹرمپ کے خطاب سے قبل اسپیکر نینسی پلوسی نے صرف یہ کہنے پر اتفاق کیا کہ معزز اراکین کانگریس امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ. صدر کے خطاب کے بعد اسپیکر پلوسی اپنی نشست سے اٹھیں اور صدر کی جانب سے انہیں دی گئی تقریر کی کاپی پھاڑ دی. بعد ازاں ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں نینسی پلوسی نے اپنے اس اقدام سے متعلق کہا کہ صدر کی تقریر کا اس سے شائستہ کوئی اور متبادل جواب نہیں تھا. نینسی پلوسی نے ٹویٹر پر صدر ٹرمپ سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھانے کی تصویر شائع کرتے ہوئے لکھا کہ ہم عوامی مفادات کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے رہیں گے، لیکن جہاں اصول کی بات ہوگی وہاں ڈٹے رہیں گے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں افغانستان میں طالبان کے ساتھ امن بات چیت کی یہ کہتے ہوئے حمایت کی ہے کہ ان کی انتظامیہ افغانستان سے اپنے فوجیوں کو واپس بلا کر امریکہ کی طویل ترین جنگ ختم کرنے پر کام کر رہی ہے۔ افغان باغی گروپ صدر کے اس بیان پر فوری رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امریکی لیڈر کی طرف سے صرف الفاظ نہیں بلکہ عملی اقدامات اس 18 سالہ جنگ کے خاتمے میں مدد کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب پر ڈیموکریٹک پارٹی کے مختلف رہنماؤں نے رد عمل دیتے ہوئے امریکی صدر کی معاشی اور صحت عامہ سے متعلق پالیسیوں پر کڑی تنقید کی ہے۔ بعض ڈیموکریٹک رہنماؤں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ناکام معاشی پالیسی کے باعث امیر طبقہ زیادہ مراعات یافتہ، جبکہ مزدور، کسان اور ملازمت پیشہ افراد مالی دباؤ کا شکار ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والی ریاست مشیگن کی گورنر نے اپنے رد عمل میں کہا کہ ریپبلکنز عوام سے صحت عامہ کی سہولیات واپس لینا چاہتے ہیں، البتہ ڈیموکریٹک پارٹی عوام کو مزید سہولیات دینا چاہتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف معاوضے کی کارروائی بدھ کے روز ختم ہو رہی ہے، جس میں بڑے پیمانے پر توقع ہے کہ ان کے خلاف دو الزامات سے بریت ہو جائے گی، جس میں طاقت کا بے جا استعمال اور کانگریس کے کام میں رکاوٹ شامل ہیں۔ امریکی سینٹ کے لیے ارکان شام کے وقت اکٹھے ہوں گے، جس میں 2 ہفتے سے جاری مقدمے میں منصف کی حیثیت سے اپنے آخری فیصلے کے لیے ووٹ دیں گے۔ صدر کو ان کے عہدے پر سے برخاست کرنے کے لیے 100 ارکان کی سینٹ میں 2/3 اکثریت درکار ہے، لیکن ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کو 47 کے مقابلے میں 53 ارکان کی اکثریت حاصل ہے، اور کسی ریپبلکن نے صدر کے خلاف ووٹ دینے کا عندیہ نہیں دیا ہے۔ امریکی سینیٹروں نے منگل کو ایوان میں اس بارے میں تقاریر کی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو عہدے سے ہٹایا جائے یا نہیں۔ سینیٹروں کی تقاریر معاوضے کے مقدمے کا باضابطہ حصہ نہیں تھیں، لیکن بدھ کو جب وہ معاوضے کے حتمی مرحلے میں ووٹ دیں گے تو امکان یہی ہے کہ صدر ٹرمپ کو بری کر دیں گے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی انتخابات کے لیے امیدواروں کے درمیان نامزدگی حاصل کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ پہلے مرحلے میں آئیوا کاکس میں حیران کن طور پر پیٹ بٹیجیج نے مضبوط سمجھے جانے والے امیدوار سینیٹر برنی سینڈرز اور جو بائیڈن کو پیچھے چھوڑتے ہوئے میدان مار لیا ہے۔ امریکی ریاست آئیوا میں ڈیموکریٹک پارٹی کے رجسٹرڈ ووٹروں نے پیر کو کاکوسس کے ذریعے اپنے پسندیدہ صدارتی امیدوار کا انتخاب کیا، جس کے لیے 1600 مختلف مقامات پر اجلاس منعقد ہوئے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں وزیراعظم راجہ فاروق حیدر نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ ہے اور پاکستان اپنے زیر انتظام کشمیر کو ضم نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر کے لوگ بھارت کے اقدامات کی نفی اور انہیں مسترد کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ہر سال 5 فروری کو منائے جانے والے کشمیر ڈے کے موقع پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ بھارت نے کشمیر سے متعلق جو اقدامات کیے ہیں وہ حتمی نہیں ہیں، کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ ویسے ہی موجود ہے۔ یوم یکجہتی کے کشمیر کے موقع پر آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے وزیراعظم عمران خان نے بھی خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں جمہوریت پسند ہوں، کیونکہ دنیا کی تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ جمہوریت جتنی بھی بری ہو پھر بھی وہ سب سے بہتر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر آزادی کی جانب بڑھے گا۔ اور بھارتی زیر انتظام کشمیر کی ہائی کورٹ نے بدھ کو بالی ووڈ کی تازہ فلم شکارا کے خلاف دائر کردہ ایک درخواست سماعت کے لیے قبول کر لی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ مشہور فلم ساز اور ہدایت کار ودھو ونود چوپڑا کی اس فلم میں کشمیر کی تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے، کشمیری مسلمانوں کی تذلیل کی گئی ہے اور انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ بھارت کی آبادی میں ارتعاش پیدا کرنے کا موجب بن سکتی ہے۔ شکارا بھارتی زیر انتظام کشمیر میں 1989 میں مقامی نوجوانوں کی طرف سے بھارت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے شروع کی گئی مسلح جدوجہد کے ساتھ ہی وادی کشمیر سے اقلیتی برہمن ہندو فرقے سے تعلق رکھنے والے کنبوں کے نقل مکانی کرنے کے پس منظر میں بنائی گئی ہے۔ اور بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے اعلان کیا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ایودھیا میں مندر کی تعمیر کی نگرانی کے لیے ٹرسٹ قائم کر رہی ہے۔ بھارتی خبر رساں ادارے ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق نریندر مودی نے پارلیمنٹ کے ایوان زیرین لوک سبھا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی کابینہ نے ایودھیا میں بھگوان رام کا مندر تعمیر کرنے کے لیے ٹرسٹ کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ افغانستان کے درجنوں ملکی اخباری اداروں نے منگل کے روز حکومتی سربراہوں کو ایک کھلا خط بھیجا ہے جس میں کابل پر تنقید کی گئی ہے کہ اس نے اطلاعات تک رسائی کو محدود کر دیا ہے۔ خط پر دستخط کرنے والوں کے نمائندہ افراد اس مقام پر جمع ہوئے جہاں اور باواز بلند خط کے اقتباسات پڑے جہاں مقتول صحافیوں کی یاد میں مینار کے لیے جگہ وقف کی گئی ہے۔ 90 کی دہائی میں ہزاروں کی تعداد میں کشمیری نوجوانوں نے حالات خراب ہونے کے باعث لائن آف کنٹرول پار کر کے پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے علاقوں میں پناہ لی تھی۔ اس وقت مظفر آباد کے مختلف کیمپوں میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے نقل مکانی کرنے والے 35,000 سے زائد افراد مقیم ہیں۔ اس بارے میں ایک رپورٹ ہمیں موصول ہوئی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور پاکستان کی فلم اور ٹی وی اداکارہ مہوش حیات نے ان خبروں کی تردید کی ہے جن میں کہا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان سپر لیگ کے سیزن 5 کی افتتاحی تقریب میں فن کا مظاہرہ کریں گی۔ مہوش حیات نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ میں اس سال پی ایس ایل کی افتتاحی تقریب میں پرفارم نہیں کروں گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو، اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی آپ کو اطلاع دی کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دور صدارت کا تیسرا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کیا ہے۔ صدر کے خلاف مواخذے کا مقدمہ سینٹ میں ہے، اور جہاں ان کو اپنے خلاف عائد الزامات سے بری کیے جانے کی توقع ہے۔ صدر پر عائد الزامات میں اختیارات کے ناجائز استعمال اور امریکی کانگریس کی طرف سے اپنے خلاف کی جانے والی چھان بین کی کوشش میں رکاوٹ ڈالنا شامل ہے۔ صدر نے خطاب میں اپنی پالیسی ترجیحات کا تذکرہ کیا اور ایسے داخلہ امور پر بات کی جو صدارتی انتخاب میں ووٹروں کو متاثر کریں گے۔ وائس آف امریکہ کی کانگریس کے لیے نمائندہ کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کا آغاز 2016 میں اپنی انتخابی مہم کے وعدوں کی یاد دہانی کے ساتھ کیا، ایسے میں جبکہ 2020 پھر صدارتی انتخابات کا سال ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال پہلے ہم نے عظیم امریکہ کی واپسی سے آغاز کیا تھا، اور آج آپ کے سامنے میں ناقابل یقین نتائج لے کر آیا ہوں۔ ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے صدر ٹرمپ کی آمد کا اعلان کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایوان نمائندگان میں تھے جہاں 2 ماہ قبل ڈیموکریٹس نے ان کے خلاف مواخذے کی مہم کا آغاز کیا تھا، لیکن صدر نے سینٹ میں اپنے خلاف جاری اس مقدمے کا کوئی ذکر تو نہیں کیا، لیکن اسپیکر نینسی پیلوسی کا مسافے کے لیے بڑا ہوا ہاتھ نظر انداز کر دیا اور امریکی معیشت کی تعمیر نو میں اپنی کوششوں پر توجہ مرتکز کی۔
If we hadn't reversed the failed economic policies,
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سابق انتظامیہ کی ناکام اقتصادی پالیسیوں کو تبدیل نہ کرتے تو دنیا امریکہ کی عظیم اقتصادی کامیابی نہ دیکھ پاتی۔ سن 2020 کے صدارتی انتخابات کی طرف بڑھتے ہوئے صدر ٹرمپ ملک میں اپنی پسندیدگی کی شرح 49% تک لے جانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کے خطاب کا محور داخلہ پالیسی کے لیے کیے جانے والے اقدام تھے، جن میں انفراسٹرکچر اور ہیلتھ کیئر کے معاملات بھی شامل تھے، اور یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی کہ امریکہ کرونا وائرس کے بحران سے بھی نمٹ رہا ہے۔ ٹرمپ نے اپنی انتظامیہ کی خارجی پالیسی کی کلیدی ترجیحات کا بھی ذکر کیا، جن میں وینزویلا کے صدر ہوان گائیڈو کو مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کرنا بھی شامل تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے عوام وینزویلا کے عوام کی آزادی کے حصول کے لیے جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کی امریکہ کے حالیہ ڈرون حملے میں ہلاکت کا تذکرہ بھی خطاب کا حصہ تھا، اور صدر ٹرمپ نے ایران میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کی بھی بات کی اور ایک مرتبہ پھر سفارتی رابطے کی شرائط کا خاکہ پیش کیا۔
The Iranian regime must abandon its pursuit of nuclear weapons, stop spreading terror.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی حکومت کو جوہری ہتھیار تیار کرنے کی ہر کوشش کو ترک کر دینا چاہیے، دہشت گردی، ہلاکت اور تباہی پھیلانے سے باز رہنا چاہیے اور اپنے عوام کی بلائی کے لیے اقدامات اٹھانا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کی انتظامیہ نے مشرق وسطی میں امن کا ایک نیا حل تلاش کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ تمام گزشتہ کوششوں کی ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں ہر صورت نئی کوششوں کے ساتھ عزم کرنا چاہیے کہ خطے کو مستحکم بنایا جائے۔ صدر نے افغانستان میں امریکی فوجیوں کے انخلا کی بھی ایک بار پھر بات کی۔ امریکن یونیورسٹی سے تجزیہ کار بل سوینی کہتے ہیں،
سمپلی بیکاز ہی ڈیڈنٹ مینشن امپیچمنٹ didn't mean that every other aspect of
the تجزیہ کار بل سوینی کہہ رہے ہیں کہ صدر کی طرف سے مواخذے کا تذکرہ نہ کرنے سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ ان کے خطاب کے ہر پہلو سے ناراضی اور ناپسندیدگی کا اظہار نہ کیا گیا ہو۔ یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ دونوں فریقوں کے ایک جیسے جذبات ہیں۔ آپ دیکھ سکتے تھے کہ ڈیموکریٹس نے ان نکات پر بھی تعریف میں تالی نہیں بجائی جو قومی اتحاد کی عکاسی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں جانب سے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں ہوا، جو کہ اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کی خصوصیت ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب کا رد عمل ڈیموکریٹ گریشن وٹمر نے کیا، جو مشیگن کی گورنر ہیں۔ مشیگن ایک ایسی ریاست ہے جو 2020 کے صدارتی انتخاب میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔
بولنگ پیپل آن ٹویٹر ڈزنٹ فکس بریجز، اٹ برنز۔
گورنر وٹمر کہہ رہی ہیں کہ ٹویٹر پر لوگوں کو تنگ کرنے سے اختلافات دور نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے ہیں۔ اور جب صدر ٹرمپ اپنے خطاب کو مکمل کر رہے تھے تو اسپیکر نینسی پلوسی نے ان کی تقریر کی کاپی پھاڑ دی۔ یہ ایک ایسی یقین دہانی تھی کہ مواخذے سے متعلق پارٹی بنیادوں پر گہری تقسیم ابھی ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بیجو جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں افغانستان کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی اور ملک کے لیے سیکیورٹی ایجنسی کا کردار کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ امریکی صدر کے ایسے بیانات ماضی میں بھی آتے رہے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ ان پر کیسے عمل درآمد کرے گا۔ تجزیہ کار صدر ٹرمپ کے اس بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں، اسلام آباد سے عاصم علی رانا بتا رہے ہیں اپنی رپورٹ میں۔
امریکہ کے صدر ہر سال کانگریس کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہیں، جن میں وہ ملک کی داخلی و خارجی صورتحال اور مستقبل کے اہداف کا تعین کرتے ہیں۔ اس خطاب کو اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کہا جاتا ہے۔ اپنے اس حالیہ خطاب میں انہوں نے عالمی اور ملکی سطح پر اپنی حکومتی ترجیحات کے حوالے سے اعلانات بھی کیے۔ افغانستان میں امن کے قیام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کی طویل ترین جنگ کے اختتام اور اپنے فوجیوں کی وطن واپسی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ افغانستان سے متعلق امن مذاکرات جاری ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان میں لاکھوں لوگ مارے جائیں، کیونکہ وہاں معصوم لوگ بھی ہیں۔ امریکی صدر کے خطاب میں ایک بار پھر ان کی خواہش نظر آئی کہ وہ جلد سے جلد افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی کہتے ہیں کہ امریکی صدر پہلے بھی ایسے بیانات دیتے رہے کہ وہ افغانستان سے فوج نکالنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے مزید فوج بلوائی کہ طالبان پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ اب میرا خیال ہے کہ ان کی پالیسی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے افغانستان سے فوج کو نکالا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اب مسئلہ عمل درآمد کا ہے، امریکی حکومت حالات کے مطابق فیصلہ کرے گی، لیکن امریکہ کسی امن معاہدے کے بغیر افغانستان سے اپنی فوج کو نہیں نکالے گا۔
یہی ٹرمپ جو ہے یہ ایک بار مذاکرات کو پچھلے سال ستمبر میں ختم بھی کر چکے تھے، تو لگتا یہ ہے کہ حالات کے مطابق امریکہ کی حکومت فیصلہ کرے گی کہ کب نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس طرح یک طرفہ طور پر بغیر کسی امن معاہدے کے اپنی فوج کو افغانستان سے نہیں نکالے گا۔
امریکی صدر کے بیان پر تجزیہ کار اور سابق سفارتکار ایاز وزیر کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی ٹویٹس دیکھیں تو بہت اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آتا ہے۔ پاکستان کے خلاف بہت سخت بیانات آئے اور پھر بعد میں خود ٹیلی فون کیا کہ ہماری مدد کریں۔ ان کے حالیہ بیان کو میں پالیسی بیان نہیں سمجھتا بلکہ وقتی فائدے کے لیے بیان نظر آتا ہے۔ اگر امریکہ سیکیورٹی ایجنسی کا کردار ادا نہیں کرنا چاہتا تو اسے دنیا کے کئی ممالک سے نکلنا پڑے گا۔
تو اگر یہ بھی کر لے واقعی سپوز کہ یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب امریکہ کی جو ایک ساکھ تھی، ایک سٹینڈنگ تھی، اس کو خاصا کمزور کر رہے ہیں۔
امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کی قدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا کہ قاسم سلیمانی عراق میں متعدد امریکیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار تھا۔ اس نے دسمبر میں عراقی تنصیب پر حملے کا حکم دیا تھا اور وہ مزید حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ دہشت گردوں کے لیے ہمارا پیغام واضح ہے کہ وہ امریکہ کے انصاف سے نہیں بچ سکتے۔ اگر وہ امریکہ کے شہریوں پر حملے کریں گے تو اس کے نتیجے میں انہیں جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
منگل کی رات امریکی ریاست آئیووا کے ڈیموکریٹک کاکسس کے شمار کیے گئے 62% ووٹوں کے نتائج کے مطابق ساؤتھ بینڈ انڈیانا کے سابق میئر پیٹ بوٹیجج اور ورمانٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز کے درمیان مقابلہ سخت دکھائی دیا۔ پیر کی ووٹنگ کے نتائج کو غیر متوقع طور پر ایک دن کی تاخیر سے شمار کیا گیا، جس کی وجہ اس نئی ایپ میں کوئی نقص تھا جسے نتائج فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ وائس آف امریکہ کی ضلع تیسا ہوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ تاخیر کی وجہ سے پیدا ہونے والی افراتفری اور ابہام نے اس سوال کو جنم دیا کہ آیا کاکسز کی روایت عہد حاضر کے انتخابات میں کوئی مقام رکھتی ہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
آئیووا امریکہ کی ان چند ریاستوں اور علاقوں میں سے ایک ہے جہاں ووٹرز کاکسز کے ایک سسٹم کے ذریعے صدارتی امیدوار کو چنتے ہیں۔ یہ کاکسز عوامی مقامات پر میٹنگز پر مشتمل ہوتے ہیں جہاں لوگ امیدواروں اور ان کی پالیسیوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ کھڑے کر کے یا دوسرے ہم خیال حامیوں کے ساتھ ایک گروپ کی شکل میں اکٹھے ہو کر ان کے لیے ووٹ دیتے ہیں۔ بیشتر دوسری ریاستوں میں جہاں پرائمری انتخابات ہوتے ہیں ووٹرز خفیہ بیلٹس کے ذریعے ووٹ دیتے ہیں۔ یونیورسٹی آف ڈیلاویئر کے پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ڈیوڈ ریڈلاس کہتے ہیں کہ اس سسٹم کی، جسے بہت سے لوگ پرانا اور فرسودہ سمجھتے ہیں، اپنی اقدار
ہیں۔
یہ دراصل ایک ایسا سسٹم ہے جس کے تحت لوگ ایک دوسرے سے سیاست کے بارے میں، پالیسی کے بارے میں، امیدواروں کے بارے میں بات کرنے کے لیے ایک ایسے طریقے سے باہر نکلتے ہیں جسے اب ہم بہت زیادہ استعمال نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ کاکس کے سسٹم کو اس کی شفافیت کی وجہ سے سراہتے ہیں۔ پروفیسر ڈیوڈ ریڈلاس کہتے ہیں،
اٹس ناٹ اے سیکرٹ بیلٹ اینڈ نوبڈیز کاؤنٹنگ دیم۔
یہ کوئی خفیہ بیلٹ نہیں ہوتا اور کوئی بھی کسی پرائیویٹ کمرے میں ان کی گنتی نہیں کرتا۔ یہ فی الواقع اس حلقے کے کاکس میں ہر ایک کے سامنے ہوتی ہے۔ یہ الفاظ تھے پروفیسر ڈیوڈ ریڈلاس کے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹک مقابلے میں نقص کو ڈیموکریٹک پارٹی میں بے قاعدگی کی ایک علامت قرار دیا، لیکن سن 2012 میں ریپبلکن کاکس میں بھی ایک خرابی ہوئی تھی۔ ایک بار پھر پروفیسر ریڈلاس کے الفاظ، انہوں نے مٹ رومنی کو فاتح قرار دیا لیکن لگ بھگ دو ہفتے بعد انہوں نے اسے تبدیل کر کے رک سینٹورم کو فاتح قرار دیا کیونکہ انہیں کچھ اضافی ووٹوں کا پتہ ملا تھا۔ یہ الفاظ تھے پروفیسر ڈیوڈ ریڈلاس کے۔ آئیووا میں 8 سال میں ووٹنگ کے دوسرے مسئلے نے کاکس کے عمل کے بارے میں ایک بار پھر شکوک و شبہات کو جنم دے دیا ہے اور یہ سوال پھر سے کھڑے کر دیے ہیں کہ آیا آئیووا کو، جو سفید فام اقلیت کی ایک دیہی ریاست ہے جو متنوع امریکی ووٹرز کی نمائندگی نہیں کرتی، مسلسل ایسا مقام رہنا چاہیے جہاں پرائمری انتخابات کا پہلا مقابلہ منعقد ہو؟ ٹرمپ نے ان شکوک و شبہات کو ایک ٹویٹ میں مسترد کر دیا۔ آئیووا کے ڈیموکریٹک چیئرمین ٹرائے پرائس نے کہا کہ بیک اپ سسٹم، جس میں ایک کاغذی ریکارڈ شامل ہے، ووٹوں کی گنتی کی درستگی کی یقین دہانی کرتا ہے۔ یہ آخری سرے پر ایک حصے میں کوڈنگ کی ایک غلطی تھی، لیکن خام مواد جو سامنے آ گیا ہے محفوظ ہے اور میں آئیووا کے لوگوں کو اس کی یقین دہانی کراتا ہوں۔ پروفیسر ریڈلاس کہتے ہیں کہ آئیووا میں کامیابی پارٹی کی جانب سے نامزدگی کی ضمانت نہیں ہوتی، لیکن ڈیموکریٹک پارٹی کے پچھلے تمام 4 صدارتی امیدواروں نے آئیووا کے کاکس جیتے تھے۔ اس میں جیتنے والے کو میڈیا کی بہت سی توجہ بھی حاصل ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اس مرد یا خاتون امیدوار کی صدارتی مہم کو فروغ دینے میں مدد ملتی ہے۔ ٹرمپ نے ریپبلکن کاکسز میں اپنے کم معروف مد مقابل امیدواروں کو آسانی سے شکست دے دی تھی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے کشمیر مخالف اقدامات کے باوجود کشمیر آزادی کی جانب بڑھے گا۔ اس بارے میں مظفر آباد سے روشن مغل کی ایک رپورٹ۔
وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کشمیر میں 5 اگست کے بھارتی اقدام سے کشمیر بھارت سے الگ ہو کر رہے گا۔ بدھ کے روز یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر مظفر آباد میں قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت 5 اگست کے اقدام سے پھنس چکا ہے، اب دنیا بھارت کے کشمیر میں کیے گئے اقدامات کو سمجھ رہی ہے۔
اس قدم کی وجہ سے جس طرف اب کشمیر جائے گا، یہ میرا ایمان ہے کہ اب کشمیر آزاد ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ کشمیر کا تنازع اب دنیا میں اتنا 70 برس پہلے نمایاں نہ تھا جتنا ان کی کاوشوں سے آج ہے، جس کے نتیجے میں 600 ممبران یورپی پارلیمنٹ کشمیر کے حق میں قرارداد پیش کر چکے ہیں اور امریکہ کے قانون ساز بھی کشمیر کی صورتحال پر ایوان میں بحث کر چکے ہیں۔
میں جب گیا جنیوا کے اندر ریفیوجیز کی یو این کی کانفرنس تھی، اس میں میں نے اٹھایا، ایک ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کو جس سے میں نے بات کی، 3 دفعہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھایا کہ کشمیر ایشو کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ بھارت کے خلاف سفارتی اور سیاسی جنگ تیز کی جائے گی۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم فاروق حیدر خان کی طرف سے قانون ساز اسمبلی کے خطاب کے دوران قومی مفاہمت قائم کرنے پر زور کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ
مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرے گھر میں کوئی چوری کرتا ہے اور میرے گھر کو مقروض کر دیتا ہے تو کیا میں اسے دوستی کر لوں؟ یہ سمپل چیز یہ ہے۔ اور آپ نے شعر بھی پڑھے، میں بھی آپ کو ایک، میں پڑھتا تو نہیں ہوں شعر، لیکن ایک اپروپریٹ شعر پڑھ دیتا ہوں کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بے کف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ کبھی بھی پلیز مجھے کرپٹ لوگوں سے جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں، پلیز مجھے ان سے مفاہمت کرنے کا نہ کہیں، اس لیے کہ میرا آج ملک، جب میں ایک ایک ادارہ کھول کے دیکھتا ہوں اس کے پیچھے کرپشن ہے۔ اس ادارے کو کنگال کیا گیا، پی آئی اے لے، بجلی لے لیں، گیس لے لیں، جو بھی لیں گے تو آخر میں اس کے پیچھے آپ کو کرپشن نظر آئے گی۔ اس لیے یہ ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ میرے ملک کی لڑائی ہے۔ اور ملک اوپر جو گئے ہیں، چائنا جو آج اوپر ترقی کر گئے، 450 وزیروں کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے 500۔
پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ کئی دہائیوں سے 5 فروری کے دن کو ہر سال کشمیریوں کے ساتھ ہزار یکجہتی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ روشن مغل، اردو وی او اے، مظفر آباد۔
لاس اینجلس میں آسکر ایوارڈ کی تقریب اتوار کو منعقد ہوگی۔ اس بارے میں اینجلینا بدا کسریان کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
لاس اینجلس میں ملینیم بلٹ مور نامی ہوٹل خاصا پرانا اور پرشکوہ ہے۔ یہاں 1920 کی دہائی میں ہالی ووڈ کے پروڈیوسر اور ایکٹر آنا پسند کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی ہوٹل میں 1927 کو آسکر ایوارڈ کا پہلی بار خاکہ بنایا گیا تھا۔ ملینیم بلٹ مور ہوٹل کی ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ اینا سیگورو کہتی ہیں،
ڈیورنگ دی پریلیمینری سیشن آف پلاننگ دی آسکرز دیئر وار ا کپل آف پیپل،
یہ ابتدائی دنوں کی بات ہے، اسی ہوٹل میں 2-3 لوگ آسکر ایوارڈ کے بارے میں بات کر رہے تھے تو کسی نے ایک نیپکن پر آسکر ایوارڈ کے طور پر دیے جانے والے بت کا خاکہ بنایا تھا۔ یہ تو کسی کو علم نہیں کہ وہ تاریخی نیپکن کہاں گیا، لیکن اینا کے خیال میں وہ کوئی ایک صدی پہلے ہی گم ہو گیا ہوگا۔ تاہم آسکر ایوارڈ کا ڈیزائن اسی خاکے پر بنا اور 1929 کو اکیڈمی ایوارڈز کی پہلی تقریب روز ویلٹ ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ چند سالوں بعد یہ تقریب اسی بلٹ مور ہوٹل میں منعقد ہونا شروع ہو گئی جہاں اس کو سوچا گیا تھا اور ایوارڈ کا خاکہ بنایا گیا تھا۔ ہوٹل آنے والے آج بھی دیواروں پر آویزہ ان تقریبات کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ 1920 سے لے کر 1933 تک امریکہ میں شراب کو بنانے اور فروخت کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اس دوران بلٹ مور ہوٹل میں سیاستدانوں سے لے کر گینگسٹر سب یہاں آتے تھے اور ہوٹل میں موجود ایک خفیہ بار میں ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ اینا سیگورو کہتی ہیں، بڑے بڑے سرکاری عہدیدار، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ، ہالی ووڈ کے ستارے سب یہاں آتے تھے، اور شراب پر پابندی کی وجہ سے بھی یہاں لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا کیونکہ یہاں سب کچھ میسر تھا۔ تاہم کئی برسوں سے یہاں آسکر ایوارڈ کی تقریب منعقد نہیں ہوئی، اب وہ ہالی ووڈ کے ڈالبی تھیٹر میں منعقد ہوتی ہے۔ آج بھی بیشتر ایکٹر اور پروڈیوسر یہاں آنا پسند کرتے ہیں۔ ہر سال آسکر ایوارڈ کی تقریب سے پہلے یہاں کسی نہ کسی خاص تھیم پر ایک پارٹی ضرور منعقد ہوتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے اس بلٹن کے دوسرے حصے کے ساتھ۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کا علاقہ متنازعہ کشمیر کا حصہ ہے۔ وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے بعض بیانات دیے تھے۔ مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کا علاقہ متنازع کشمیر کا حصہ ہے۔ پاکستان کی طرف سے ابھی تک اسے باقاعدہ طور پر اپنا آئینی حصہ بنانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ وائس آف امریکہ کو انٹرویو کے دوران کیے گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا،
سیاستدانوں کا بھی قصور ہے کہ ہم نے گلگت کے لوگوں کے حقوق کے بارے میں کبھی بات نہیں کی اس طرح سے جس طرح ہم اپنے بارے میں کرتے رہے۔ تو یہ ایک طرح کا ایک بن گیا جیسے کہ جی وہ ریاست جموں کشمیر کا حصہ نہیں ہے اور وہ ایک الگ ہے، اور اس طرح کی آوازیں بھی پیدا ہوتی رہیں، بعض ساتھی ادھر بھی کرتے رہے کہ نہیں جی اس کو صوبہ بنایا جائے، ہمیں الگ کیا جائے، لیکن ابھی تک وہ ہو نہیں پایا۔ آپ پاکستان کا آئین اٹھا لیں 73 کا، ابھی تک جو 26 یا 27 28 ترمیمیں ہو چکی ہیں، کسی میں بھی گلگت بلتستان کو پاکستان کا کوئی باضابطہ صوبہ یا حصہ جو ہے یا ٹیریٹری نہیں بنایا گیا، اس کو کشمیر کا حصہ رکھا گیا، اور یہ اس وقت تک کہ جب تک کشمیر کے اندر رائے شماری نہیں ہو جاتی۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں لوگوں کی طرف سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے اپنے زیر انتظام کشمیر کو بھارتی یونین کا حصہ بنانے کے بعد پاکستان بھی اپنے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا ممکن نہیں۔
وہ بات چیزیں کہنی پڑتی ہیں خبردار کرنے کے لیے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس پر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر بڑا ریئیکشن پیدا ہوا۔
انہوں نے کہا کہ متنازع کشمیر میں جنگ بندی لائن کے ساتھ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے 6 لاکھ سے زائد شہری آباد ہیں جو بھارت کی طرف سے کی جانے والی فائرنگ اور گولہ باری کی زد میں آتے ہیں، جنہیں محفوظ بنانے کے لیے وفاقی حکومت وسائل مہیا کرے گی۔ روشن مغل، اردو ویو اے، مظفر آباد۔
اور 90 کے دہائی میں ہزاروں کی تعداد میں کشمیری نوجوانوں نے حالات خراب ہونے کے باعث لائن آف کنٹرول پار کر کے پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے مختلف علاقوں میں پناہ لی۔ تاہم سن 2010 میں اس وقت کے بھارتی زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے عام معافی کے بعد متعدد نوجوانوں نے واپسی کا رخ کیا، جن کے ساتھ ان کی بیویوں اور بچوں نے بھی وہاں کا رخ کیا۔ اس وقت پاکستانی خواتین اور ان کے بچے کس حال میں ہیں، جانتے ہیں نظر الاسلام کی اس رپورٹ میں۔
35 سالہ زیبا ان درجنوں پاکستانی خواتین میں سے ایک ہیں جو 2012 میں اپنے شوہر راشد خان کے ہمراہ بھارتی زیر انتظام کشمیر منتقل ہوئیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے زیبا نے بتایا کہ 2003 میں ان کے والدین نے ان کی شادی ضلع کپواڑہ سے تعلق رکھنے والے ایک ایسی ہی کشمیری نوجوان سے کر دی جو سرحد پار سے آیا تھا۔ تاہم عمر عبداللہ کی جانب سے متعارف کردہ پالیسی کے تحت انہوں نے سرنڈر کیا اور 2012 میں اپنے 3 بچوں کے ہمراہ اپنے شوہر کے ساتھ بھارتی زیر انتظام کشمیر چلی گئیں، لیکن وہاں جا کر حالات زیبا کے لیے خوشگوار ثابت نہ ہوئے اور اگلے ہی سال 2013 میں ان کی علیحدگی ہو گئی۔ تا تب سے لے کر اب تک زیبا اپنی دو جڑواں بیٹوں اور ایک بیٹے جن کی عمریں بالترتیب 14 اور 16 سال کی ہیں کے ساتھ سری نگر میں رہ رہی ہیں۔ ان کے مطابق وہ ایک کمرے کے مکان میں کرایہ پر رہ رہی ہیں اور اپنا اور اپنے بچوں کا خرچہ ٹیوشن پڑھا کر پورا کر رہی ہیں۔ وہ اپنے بچوں کے مستقبل اور شناخت کے بارے میں شدید فکر مند ہیں۔
سبھی اس وقت میجر ڈپریشن کا شکار ہیں کہ ہمیں تو نہ آئیڈینٹی دی جا رہی ہے، نہ ایکسپٹ کیا جا رہا ہے، نہ واپس بھیجا جا رہا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہیں آج ہمیں آئیڈینٹی نہیں ہے تو کل ہمارے بچوں کا جو ہے وہ فیوچر اسپائل ہو جائے گا، کیونکہ یہ جب ہمیں ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں، بچوں کی جاب کے لیے ان کو پرابلم آ جائے گی، ٹریول ڈاکومنٹس ان کو نہیں ملیں گے، یہ کسی جگہ اپنا فیوچر نہیں بنا سکتے۔ ہمارے تو اب جو گزرنی تھی وہ گزر گئی ہے، بٹ یہاں پہ بچوں کے فیوچر اسپائل ہو جائیں گے۔
زیبا کے مطابق پاکستان سے آئی ہوئی اس نوعیت کے 300 کے لگ بھگ کیسز ہیں، اور اگر بچوں کی تعداد ملائی جائے تو یہ تعداد 1500 سے لے کر 2000 تک پہنچ جاتی ہے۔ سماجی کارکن انصار برنی، جو کہ گزشتہ 40 سال سے انسانی اور شہری حقوق کے مسائل پر کام کر رہے ہیں، زیبا سے اتفاق کرتے ہیں۔ ان کے مطابق انہوں نے اس زمن میں بھارتی وزیر اعظم کو خط بھی لکھا، لیکن تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے تمام امیدیں دم توڑ رہی ہیں، اور وہ ان خواتین اور بچوں کا مستقبل تاریک دیکھ رہے ہیں۔
دیکھیے، اب جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں اس کے تحت آرٹیکل 370 کے بعد اب ان کو شہریت نہیں مل سکتی۔ جب 15-16 سالوں کے اندر ان کو شہریت نہیں ملی تو اب تو آئین چینج ہو چکا ہے ان کا، اس آئین کے مطابق اب ان کو کسی بھی حال میں عورتوں اور بچوں کو انڈیا کی شہریت نہیں مل سکتی۔ شہریت نہیں مل سکتی مینس اب ان کو ٹریولنگ ڈاکومنٹس بھی نہیں مل سکتے، تو پھر ان کا مستقبل یہ ہوگا کہ گاڈ فاربڈ یہ پکڑی جائیں گے، ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، ان کی پوری زندگی وہاں کٹ جائے گی۔
دوسری جانب پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اس ساری صورتحال سے آگاہ ہے، اور پاکستان نے ان خواتین کی وطن واپسی کا معاملہ ہندوستان کے ساتھ اٹھایا ہے، اور بھارت کی جانب سے جواب کا منتظر ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے مزید بتایا کہ دفتر خارجہ مذکورہ خواتین کی جلد وطن واپسی کے لیے ہر سطح پر ہندوستانی حکومت کے ساتھ اس معاملے کی پیروی کرتی رہے گی۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے لیے ایک ٹرسٹ کا اعلان آج پارلیمنٹ میں کیا، اور یہ بھی بتایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اتر پردیش کی حکومت مسجد کے لیے 5 ایکڑ اراضی سنی سینٹرل وقف بورڈ کو دینے پر راضی ہو گئی ہے۔ ادھر اپوزیشن جماعتوں نے دہلی میں ہونے والے انتخابات کے موقع پر ٹرسٹ کے اعلان پر سوال اٹھایا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے لوک سبھا میں رام مندر ٹرسٹ کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آج صبح ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ ہم نے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ٹرسٹ بنایا ہے، اس کا نام شری رام جنم بھومی تیرتھ چھیتر ہوگا اور یہ ایک آزاد باڈی ہوگی۔ ان کے مطابق مندر کے نزدیک کی 67 ایکڑ اراضی ٹرسٹ کو دی گئی ہے، جبکہ ریاستی حکومت نے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق مسجد کے لیے 5 ایکڑ زمین سنی وقف بورڈ کو دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔
ایودھیا میں 5 ایکڑ زمین سنی وقف بورڈ کو آونٹت کرنے کا انوروھ اتر پردیش سرکار سے کیا گیا، اس پر راجیہ سرکار نے بھی اپنی سہمتی پردان کر دی ہے۔
سپریم کورٹ نے نومبر میں بابری مسجد رام مندر کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے متنازعہ زمین ہندوؤں کے حوالے کرنے اور مسلمانوں کو مسجد کے لیے ایودھیا میں کسی نمایاں مقام پر 5 ایکڑ زمین دینے کی ہدایت دی تھی۔ وزیر اعظم کے اعلان کے فوراً بعد اتر پردیش کی کابینہ نے 5 ایکڑ زمین سنی سینٹرل وقف بورڈ کو دینے کو منظوری دے دی۔ ریاستی حکومت کے ترجمان اور کابینہ وزیر شری کانت شرما نے بتایا کہ یہ زمین ایودھیا ضلع کے سوہاول تحصیل میں واقع ہے۔ یہ ضلع ہیڈ کوارٹر فیض آباد سے 18 کلومیٹر اور ہائی وے سے 200 میٹر دور ہے۔ وقف بورڈ کے ایک ترجمان کے مطابق 24 فروری کو بورڈ کی میٹنگ ہوگی، جس میں حکومت کی پیشکش پر غور کیا جائے گا۔ اپوزیشن نے ایسے وقت میں جبکہ دہلی اسمبلی کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں رام مندر ٹرسٹ کے اعلان پر اعتراض کیا ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ حکومت نے الیکشن سے قبل ہی اس کا اعلان کیوں نہیں کر دیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا،
آج اعلان کر کے آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم دلی میں الیکشن ہار رہے ہیں، اسی لیے یہ آخری سیاسی پتا کھیل رہے ہیں کہ شاید دلی کی جنتا جو ہے اس ایشو کو لے کر کچھ بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، مگر میں نہیں سمجھتا کوئی فرق پڑنے والا۔
سپریم کورٹ نے فیصلے کے 3 ماہ کے اندر ٹرسٹ بنانے کی ہدایت دی تھی جس کی مدت 9 فروری کو ختم ہو رہی ہے۔ دہلی اسمبلی کے لیے 8 فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اس اعلان کو بعض حلقوں کی جانب سے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ ریاستی انتخابات سے قبل ایسے کسی اعلان کے لیے کمیشن سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
خیبر پختونخوا کی سب سے پرانی اور تاریخی پشاور یونیورسٹی سمیت تمام جامعات اور اعلیٰ تعلیمی ادارے وفاقی حکومت کی جانب سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو فراہم کی جانے والی سالانہ گرانٹ میں کٹوتی کے نتیجے میں سخت مالی بحران کا شکار ہیں۔ اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی ایک رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کی تمام تر یونیورسٹیاں اور اعلیٰ تعلیم کے اداروں کو وفاقی حکومت کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو فراہم کردہ مالی امداد میں کٹوتی کے نتیجے میں سخت مالی بحران کا سامنا ہے، اور مالی بحران کے نتیجے میں پشاور یونیورسٹی سمیت بیشتر جامعات کے انتظامی عہدیدار اب ملازمین کو بروقت تنخواہیں، بقایا جات اور ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین یا ان کے لواحقین کو پینشن کی ادائیگی سے قاصر ہے۔ خیبر پختونخوا میں پلوقت سرکاری اور 10 یونیورسٹیاں نجی شعبے میں قائم ہے۔ سرکاری شعبے کی یونیورسٹیوں کی مالی اخراجات حکومت یا مختلف قسم کی فیسوں کے ذریعے پورے کیے جاتے ہیں۔ لگ بھگ 70 سال قبل قائم ہونے والی پشاور یونیورسٹی کی مالی خسارے کو پورا کرنے کے لیے انتظامیہ نے صوبائی حکومت سے فوری طور پر 1.20 کروڑ روپے فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ پشاور یونیورسٹی کی ترجمان پروفیسر علی عمران نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
جامعہ پشاور کو اس وقت اگر ہم 1.20 کروڑ روپے کی پینشن اور تقریباً 2.10 کروڑ کی سالانہ تنخواہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں تو ہمیں 1 ارب روپے کا بیل آؤٹ پیکج چاہیے، جس میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو ہماری مدد کو آنا ہوگا۔
جنوبی شہر ڈیرہ اسماعیل خان کی گومل یونیورسٹی کو درپیش مالی مشکلات کے بارے میں پروفیسر صادق کمال کا کہنا ہے،
ہماری سینٹ کی میٹنگ ہوئی تھی گورنر ہاؤس میں، جہاں انہوں نے بجٹ پیش کیا تھا اور بتایا تھا کہ جی ہمارا جو فائنانشیل ڈیفیسٹ ہے وہ 284 ملین روپیز ہے۔ اگر ہم پینشن لائبلٹی کو ملا لیں تو ان کا جو ڈاکومینٹڈ ڈیفیسٹ ہے دیٹ از 332 ملین بن جاتا ہے۔
پشاور یونیورسٹی کے علاوہ پشاور ہی کی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 613 ملین روپے کی رقم قرض لی ہے، جبکہ پشاور کے زرعی یونیورسٹی کا انتظامیہ ملازمین کو 48 کروڑ روپے سالانہ کی تنخواہ اقساط میں ادا کر رہی ہے۔ کچھ اسی قسم کی صورتحال کا سامنا بنو ہزارہ، ملکن اور مردان کے عبدالولی خان یونیورسٹیوں کی انتظامی عہدیداروں کو بھی درپیش ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی نے پشاور سمیت صوبے کے دیگر جامعات کو مالی بحران کی مشکلات درپیش ہونے کی تصدیق کرتی ہوئی کہا،
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں اور تعلیمی ادارے ہیں اور مالی بحران کا شکار ہیں، اور اس کی مین وجہ بھی شاید یہی ہے کہ ایک دم جو ایچ ایس سی میں جو کٹ لگا ہے 40% تقریباً، تو اس کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے پوری کوششیں ہو رہی ہیں۔
شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کہتے ہیں کہ نواز شریف کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کی صحت یابی کے لیے مریم نواز کا ان کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، جبکہ حکومت پنجاب کا کہنا ہے کہ نواز شریف بیمار ہیں یا نہیں ان کے پاس کوئی مستند رپورٹس نہیں ہیں۔ لاہور سے ضیاء الرحمان نے اس بارے میں تفصیلی رپورٹ دی ہے۔
شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سابق وزیراعظم اور ان کے بھائی میاں نواز شریف ابھی تندرست نہیں اور ان کی صحت غیر مستحکم ہے، ان کے علاج کے لیے ضروری عمل میں 2 مرتبہ تبدیلی کرنا پڑی کیونکہ ان کی صاحبزادی مریم نواز جو ایسے وقت میں اپنے والد کے پاس ہونا چاہتی ہیں انہیں پاکستان سے آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مسلم لیگ نون لاہور کے صدر اور رکن قومی اسمبلی ملک پرویز احمد سمجھتے ہیں کہ حکومت کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مریم نواز کو ان کے والد نواز شریف کے پاس جانے دینا چاہیے۔ وائس آف امریکہ سے تو کرتے ہوئے ملک پرویز نے کہا کہ مریم نواز اپنے والد کے پاس جائیں گی تو ان کی صحت بہتر ہو جائے گی۔
میں نے گراؤنڈ پہ کہ یہ ان کی بیٹی ہے اور ان کی آنے سے ان کی صحت میں بھی انشاءاللہ بہتری آئے گی، تو آئی تھنک گورنمنٹ اس سے زیادہ کیا ٹیسٹنگ ٹائم میں ہو سکتے ہیں، تو ان کو رہا کر دینا چاہیے اور وہ جب تک میاں صاحب بھی نہیں بہتر ہوگی۔
رکن پنجاب اسمبلی اور ترجمان وزیر اعلی پنجاب مسرت جمشید چیمہ کہتی ہیں کہ ان کی حکومت پہلے ہی ان چیزوں کی پیشن گوئی کر رہی تھی کہ نواز شریف کی صحت سے متعلق ایسی چیزیں دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائیں گی کہ مریم نواز بھی ملک سے باہر چلی جائیں، جبکہ حکومت 25 دسمبر 2019 سے بار بار نواز شریف کی صحت سے متعلق مستند رپورٹس مانگ رہی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے مسرت جمشید چیمہ نے کہا کہ ان کی حکومت نے تو نواز شریف کو پہلے بھی ملک سے باہر جانے نہیں دیا، وہ عدالتوں کے ذریعے باہر گئے ہیں۔
پرائم منسٹر سے لے کے سب ترجمان سب ایک ہی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں دیٹ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ دیٹ شی شوڈ گو، ریزن نہیں ہے، کوئی پراپر لاجک نہیں ہے۔ پیشنٹ نے تو جانا تھا، سمجھ آتی ہے چاہے جو بھی ہیلتھ کنڈیشن تھی، بٹ مریم کے جانے کی کوئی لاجک ہمیں کوئی دور دور تک نظر نہیں آتی۔
نواز شریف کو لاہور ہائی کورٹ نے چوہدری شوگر ملز کیس میں طبی بنیادوں پر ضمانت دیتے ہوئے 1 کروڑ روپے کے 2 مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا تھا، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں طبی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نواز شریف کی سزا 6 ہفتوں کے لیے معطل کر دی تھی۔ عدالت نے بیان حلفی کی بنیاد پر نواز شریف کو 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
عراق میں حکومت مخالف تحریک مظاہرین کو دبانے کی پرتشدد کوششوں کے باوجود اکتوبر سے اب تک جاری ہے۔ اکتوبر میں ملازمتوں، سرکاری سہولتوں اور غربت کے خاتمے کے لیے حکومت مخالف احتجاج شروع ہو گیا تھا۔ اس تحریک کی حمایت ملک بھر کے سرگرم کارکن کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے حیدر مرڈک نے بغداد، کربلا، موصل اور اربل کا سفر کر کے لوگوں سے بات کی۔ ان کی تفصیلی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
عراق میں احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ان کے مطالبات بہت سادہ ہیں۔ عراقیوں کو ملازمتوں کی ضرورت ہے، سیکیورٹی چاہیے، صحت کی سہولتیں، تعلیم اور پیسہ۔ تیل سے مالا مال اس ملک میں وہ ان مسائل کے لیے حکومت کی بدعنوانی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اکتوبر کے مہینے سے مظاہرین عراق کے وسطی اور جنوبی حصوں میں شہری مراکز پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے کیمپ ہٹانے کے لیے کئی پرتشدد کوششیں کی جا چکی ہیں۔ کربلا میں جو شیعوں کا مقدس شہر ہے، لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ خطرے کے باوجود احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ علی خفا جی مظاہرین میں سے ایک ہیں۔
They are treating us like animals, not humans. We will not go back to our homes until they provide all the services we need. All the people who died, all the widows
and orphans. وہ ہم سے انسانوں کا نہیں جانوروں جیسا سلوک کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت تک اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے جب تک یہ ہماری تمام ضروریات مہیا نہیں کرتے۔ تمام لوگ جو ہلاک ہو گئے، تمام بیواؤں اور یتیموں کے پاس کچھ نہیں بچا۔ زخمی نوجوان، معمر اور مجھ جیسے لوگوں کے کوئی حقوق نہیں۔ حکومت نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ یہ الفاظ تھے کربلا کے علی خفا جی کے۔ شمال میں موصل شہر میں تقریباً تمام آبادی سنیوں کی ہے، مگر وہ سڑکوں پر آنے سے ڈرتے ہیں تاکہ تشدد کی نئی لہر شروع نہ ہو جائے یا انہیں دہشت گرد کا نام نہ دے دیا جائے۔ موصل میں سرگرم کارکن بندر العقیدی کہتے ہیں،
طبعاً بالموصل عندنا ظرف
In Mosul, we support young people in other cities through social media campaigns and logistics support. We support them emotionally and with our condolences.
ہم موصل میں سوشل میڈیا کی مہم اور ساز و سامان کے ذریعے دیگر شہروں کے نوجوانوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم اپنی تعزیت کے ذریعے جذباتی طور پر ان کی مدد کرتے ہیں۔ فی الوقت ہم یہی کر سکتے ہیں کیونکہ موصل میں حالات ابھی معمول پر نہیں آئے۔ تام بغداد کے تحریر چوک میں مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان کے پاس احتجاج کے سوا اور کوئی متبادل نہیں ہے۔ 600 کے لگ بھگ مظاہرین حکومت سے بنیادی سہولتوں کا تقاضا کرتے ہوئے پہلے ہی جان سے گئے ہیں۔ چوک میں بیٹھے لوگوں کا روزانہ تشدد کے خطرے کے باوجود چوک سے اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ بغداد میں احتجاج کرنے والوں میں حسین رحم بھی شامل ہیں۔
انا شخصیا متواجد داخل ساحه
I am here at Tahrir Square and I will not leave. The first and last demonstration started on October 1st and we will continue until our last breath.
میں تحریر چوک میں ہوں اور یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پہلا اور آخری مظاہرہ 1 اکتوبر کو شروع ہوا تھا اور ہم اپنی آخری سانس تک اسے جاری رکھیں گے۔ نئے تعینات کردہ وزیر اعظم محمد توفیق علوی کہتے ہیں کہ وہ مظاہرین کے مطالبات پورے کرنے کے لیے کام کریں گے۔
کما ادعو
I call for immediate dialogue with the peaceful protesters to work toward achieving their legitimate rights.
میں پرام احتجاج کرنے والوں کے ساتھ فوری بات چیت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تاکہ ان کے جائز مطالبات قانون اور آئین کے مطابق پورے کیے جا سکیں، مگر ان کے وعدے اب تک وسیع طور پر مسترد کیے جا چکے ہیں اور مقامی اور بین الاقوامی طاقتوں کے درمیان مقابلہ اسے اور غیر واضح بناتا ہے کہ آیا حکومت اس قابل ہے بھی کہ مظاہرین کے مطالبات پورے کرے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک ایسے وقت میں جب چین کے بہت سے شہر اور وہاں کاروبار فی الواقع مکمل طور پر بند ہیں، کورونا وائرس کے عالمی معیشت پر اثرات کے بارے میں تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ماریاما ڈیالو کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
منگل کے روز کارساز کمپنی ہونڈائی موٹر نے اعلان کیا کہ وہ جنوبی کوریا میں اپنے سب سے بڑے مرکز میں پروڈکشن معطل کر رہی ہے، جس کی وجہ کورونا وائرس کی وجہ سے فاضل پرزوں کی رسد میں پیدا ہونے والی رکاوٹ ہے۔ ہانگ کانگ اور چین میں سڑکیں سنسان ہیں اور کاروبار بند ہیں، جس کی وجہ قرنطینہ ہے تاکہ اس وبا کو پھیلنے سے روکا جائے۔ واشنگٹن ڈی سی میں تھنک ٹینک بروکنگز انسٹیٹیوشن کے ڈیوڈ ڈالر کا کہنا ہے اس صورتحال کا ایک بڑا اثر پڑنے کا امکان ہے۔
You've got areas that produce about 2/3 of China's GDP have already extended their holidays for a couple more weeks. Migrant workers are not coming back to factories. So clearly
وہ کہہ رہے ہیں ایسے علاقے ہیں جو چین کے تقریباً 2/3 جی ڈی پی کے ذمہ دار ہیں۔ تارکین وطن مزدور کارخانوں میں واپس نہیں آ رہے، لہذا واضح طور پر 2020 کے پہلے کوارٹر میں اور یقینی طور پر دوسرے کوارٹر میں انتہائی برے اقتصادی نتائج سامنے آئیں گے۔ ہانگ کانگ کی جی ای او سیکیورٹیز کے فرانسس لین کہتے ہیں
Maybe the global economic growth will shrink by 0.05%.
وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ عالمی معیشت کی افزائش میں 0.5% کمی آ جائے۔ اسی اثنا میں چین کے صوبے ہوبے سے ملحق زوئی چیانگ میں اسٹرابیری کاشت کرنے والے لی زمین کا کہنا ہے کہ سال کا یہ وقت عام طور سے سب سے اونچا سیزن ہوتا ہے، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے ان کی روزانہ آمدنی بہت ہی کم ہو گئی ہے۔ 48 سالہ کاشتکار کے 1.5 ایکڑ کے رقبے پر 23 گرین ہاؤس ہیں اور یہ علاقہ اسٹرابیری کی کاشت کے لیے معروف ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یقینی طور پر مجھے صورتحال پر مایوسی ہے، لیکن یہ وبا انسانوں کی پھیلائی ہوئی نہیں ہے، لہٰذا ہم اس سلسلے میں کچھ کرنے سے لاچار ہیں۔ میں صرف یہ امید کر سکتا ہوں کہ یہ وائرس جلد ہی ختم ہو جائے گا اور میری اسٹرابیریز کی فروخت اپنی پرانی سطح پر واپس آ جائے گی۔ سامعین، اس وائرس کے اثرات چین کے زیر اقتدار جوئے کے مرکز مکاؤ تک بھی پہنچ گئے ہیں، جہاں کیسینو کے مالکوں سے منگل کو کہا گیا ہے کہ وہ 2 ہفتوں کے لیے انہیں بند کر دیں۔ مکاؤ کے کیسینو عام طور سے چینی باشندوں سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن اس ہفتے وہ کرونا وائرس کے خوف کی وجہ سے سنسان پڑے رہے۔ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آسٹریلیا میں قائم چین کے سفارت خانے نے چین سے آسٹریلیا کے درمیان سفر کی پابندی کے فیصلے پر تنقید کی ہے۔ حکومت نے کم از کم 2 ہفتوں کے لیے چین سے غیر ملکیوں کی آمد پر پابندی لگا دی ہے۔ سڈنی وائس آف امریکہ کے نامہ نگار فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ چینی طلباء آسٹریلیا کے کالجوں اور یونیورسٹی میں اس سال تعلیم کا آغاز کرنے والے تھے، لیکن اب وہ آسٹریلوی حکومت کی پابندی کی وجہ سے وقت پر آسٹریلیا نہیں پہنچ سکیں گے۔ حکومت نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی خاطر یہ اقدام اٹھایا ہے۔ اس پابندی کی وجہ سے تقریباً 70 چینی طلباء کو آسٹریلیا کے ہوائی اڈوں پر ہی روک لیا گیا ہے۔ چینی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ اس پابندی کی پیشگی اطلاع نہیں دی گئی اور اسی لیے بہت سے لوگ راستے میں تھے۔ کینبرا میں چین کے نائب سفیر وانگ جن انگ کا کہنا ہے
We are not happy about the situation because they were not alerted. There's not enough time to be alerted about the restriction.
ہمارے لیے یہ صورتحال خوشگوار نہیں ہے کیونکہ ہمیں پہلے سے اطلاع نہیں دی گئی۔ پابندی عائد کرنے سے پہلے مناسب وقت نہیں دیا گیا تاکہ یہ مسافر آسٹریلیا کا سفر نہ کرتے۔ غیر ملکی طلباء کی تدریس سے آسٹریلیا کو کافی زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ شعبہ ملک کی تیسری بڑی درآمدات میں سے ایک ہے۔ حکام کو توقع ہے کہ جلد ہی یہ پابندی اٹھا لی جائے گی، مگر اس کا انحصار کرونا وائرس کی روک تھام پر ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چین کا شہر ووہان، جو کرونا وائرس کا مرکزی علاقہ ہے، ایک اہم یونیورسٹی ٹاؤن بھی ہے، جہاں ہزاروں غیر ملکی طالب علم زیر تعلیم ہیں، جن میں افغان بھی شامل ہیں، ان کو وطن واپس لانے میں پیچیدگیاں ہیں۔ تاہم افغانستان کے وزیر صحت کا کہنا ہے کہ 100 بستروں پر مشتمل ایک خصوصی ہسپتال واپس آنے والے طالب علموں کے لیے قائم کر دیا گیا ہے۔ کابل سے حسیب مودی اور رحیم گل کی رپورٹوں کے ساتھ شہناز عزیز۔
یہ اسپتال جاپانی حکومت کی فنڈنگ سے سن 2014 میں قائم کیا گیا تھا، جو بنیادی طور پر ایسے مریضوں کے لیے تھا جن کے جراثیم دوسروں میں منتقل ہو سکتے ہیں، مثلاً تپیدق، ملیریا اور ایچ آئی وی ایڈس۔ کل منگل کو افغانستان کے وزیر صحت نے اعلان کیا کہ اب یہ اسپتال ووہان سے واپس آنے والے طالب علموں کے لیے ایک الگ تھلگ کر دیے جانے والے وارڈ کی حیثیت سے کام کرے گا۔ فیروز الدین فیروز کہتے ہیں،
زمینی تشخیص دا وائرس موجود ہے،
وی ہیو دی کیپیسٹی ٹو ڈائیگنوز 10 ڈیفرنٹ وائرسز، وی ہیو دی کیپیسٹی ٹو ٹیک۔
وہ کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس مختلف نوعیت کے 10 وائرس تشخیص کیے جانے کی اور ان تصدیق شدہ نمونوں کو لینے اور بھیجنے کی اہلیت موجود ہے۔ ہمارے آئسولیٹڈ وارڈ تیار ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم تیار ہیں، تاہم امید کرتے ہیں کہ یہ وائرس یہاں تک نہیں پہنچے گا۔ اس عمارت میں ایک لیب اور قرنطینہ میں رکھے جانے کے لیے کمرے موجود ہیں، اور یہ واپس آنے والے طالب علموں کی تشخیص کے لیے ایک بہترین مقام ہے۔ وہاں کے ایک ڈاکٹر وحید اللہ احمدی بتاتے ہیں،
وہ کہہ
رہے ہیں، ہم اس لیب میں مختلف وائرسز کی تشخیص کے لیے کام کرتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ہمارے پاس انتہائی جدید ساز و سامان موجود ہے۔ اس بارے میں اضافی تیاریاں کابل میں عالمی ادارہ صحت کے تعاون سے کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے لیے ڈبلیو ایچ او کے ایمرجنسی پروگرام کے سربراہ داؤد الطاف کہتے ہیں،
وہ کہہ
رہے ہیں، اگر کوئی ایسا کیس سامنے آتا ہے جس میں وائرس کی تصدیق کی گئی ہو، تو ہمارے پاس اس کے لیے 150 بستر موجود ہیں، جہاں ہم متاثر افراد کو طبی امداد فراہم کر سکتے ہیں۔ افغانستان کی حکومت چین سے افغان طالب علموں کو آئندہ ہفتے تک واپس لانے کے لیے چینی حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یونان کا منصوبہ ہے کہ وہ اپنے ساحلوں سے پرے ایک ایسی رکاوٹ بنائے گا جو پانی کی سطح پر تیر رہی ہوگی۔ اس کا مقصد ترکی سے یونان میں داخل ہونے والے تارکین وطن کو روکنا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے ہنری ریچویل کی ایک رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
2019 میں سمندر کے راستے تقریباً 60,000 تارکین وطن یونان کے ساحلوں پر پہنچے۔ یہ تعداد اس سے سال بھر پہلے آنے والے لوگوں کی تعداد سے تقریباً دگنی ہے۔ یونان ایسے طریقوں کی تلاش میں ہے جن سے اس سیلاب کو روکا جا سکے، اور حالیہ دنوں میں حکومت نے لزباس کے جزیرے سے پرے سمندر میں ایک رکاوٹ کی تعمیر کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ جزیرہ ترکی سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ رکاوٹ 3.25 کلومیٹر طویل ہوگی اور سطح سمندر سے اوپر ہوگی۔ اس میں ایسی جلتی بجھتی روشنیاں ہوں گی جو ترک وطن کے خواہش مند لوگوں کو روکنے کے لیے انہیں انتباہ کر رہی ہوں گی۔ اس کی تعمیر کا تخمینہ $5,55,000 سے زیادہ لگایا گیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل سے منسلک میسیمو موراتی کے الفاظ،
This plan could put lives at risk. I mean, building a barrier, a floating wall in the sea can make more difficult for...
اس منصوبے سے زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس قسم کی رکاوٹ کی تعمیر سے جو پانی پر تیرتی ہوئی دیوار کی مانند ہوگی، بچاؤ کا کام کرنے والے عملے کو بھی بہت دشواری ہوگی اور کشتیوں کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس سے آنے والے لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ الفاظ تھے ایمنسٹی انٹرنیشنل سے منسلک میسیمو موراتی کے۔ یونان کی حکومت کی دلیل ہے کہ سمندر میں رکاوٹ کی تعمیر سے لوگوں کو سمگل کر کے لانے والوں کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ اگست کے بعد سے لوگوں کی آمد میں جو اضافہ ہوا ہے، اس سے یونان کے جزائر پر، جہاں وہ آتے ہیں، زبردست دباؤ پڑا ہے۔ لیسباس کے جزیرے پر موریا نامی کیمپ 3,000 تارکین وطن کے لیے بنا تھا، جبکہ اس وقت وہاں 19,000 سے زیادہ لوگ موجود ہیں۔ افغانستان سے آنے والے ایک تارک وطن فرحات کے الفاظ. زندگی کے حالات آسان نہیں ہیں. رات میں گھر میں بجلی نہیں ہوتی. اہل خاندان اور بچوں کے لیے بہت زیادہ سردی ہوتی ہے. بچے بیمار پڑ جاتے ہیں. یہ الفاظ تھے افغانستان سے آنے والے ایک تارک وطن فرحات کے. زوئی گیاناکا نے کہا, ہر ممکن طریقے سے جو ہم کر سکتے ہیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ چلے جائیں. اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں یا اس بنا پر نہیں کہ ہم ان کو نہیں چاہتے.
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر جان ڈریگڈن. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے. پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.